مولانا عبدالاحد فخردین ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری اور آپ کی حفاظت کا وعدہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کے احکام کے ہم اگر پابندی کریں گے تو اس کا رزلٹ، فائدہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں ہمیں اس کا رزلٹ ضرور ملے گا، اس کو میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے بھی اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا، اور وہ ہے اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد۔ اللہ ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان بندوں کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ہماری حفاظت اور ہماری مدد اللہ کی طرف سے یقیناً ہوگی، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کریں اور اللہ کے دین کی مدد کریں۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی، کچھ باتیں مجھے سکھائی۔ فرمایا آپ نے، یا غلام، اے لڑکے، اس میں تربیت کا اسلوب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے نرمی سے گفتگو کریں، نرمی سے وہ کام بنتا ہے جو باتیں، جو کام گرمی سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، بچہ ضد کرتا ہے، آپ اس کو محبت سے، پیار بھرے انداز میں جب سمجھاتے ہیں تو وہ اپنے ضد چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر ہم سختی کریں تو وہ اور زیادہ ریئیکشن پر آ جاتا ہے، اور زیادہ ضدی بن جاتا ہے۔ تو آگ کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں آگ جلائی جائے، آگ کو بجھانے کا علاج یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں پانی ڈالا جائے، تب جا کر آگ بجھتی ہے۔ تو نرمی، محبت، حکمت، یہ ساری باتیں انسان کو تجارت کے میدان میں سمجھ میں آتی ہے، لیکن دعوت کے میدان میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ ماشاء اللہ۔ دعوت کے میدان میں لوگ زیادہ جذباتی بنتے ہیں، جوشیلا انداز اختیار کرتے ہیں، زیادہ سختی برتتے ہیں، اور وہی افراد جب تجارت کے بازار میں جاتے ہیں تو اپنے کسٹمر کے ساتھ بہت محبت اور میٹھے بھرے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، کہ دعوت کے اسلوب تجارت سے سیکھ جائے۔ کیا مطلب؟ ایک تاجر، ایک بزنس مین اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے پاس پوری حکمت کے ساتھ باتیں کرتا ہے، پیار و محبت سے باتیں کرتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، چاہے ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہو، فکری اختلافات ہو، مسلکی اختلافات ہو، وہ سارے اختلافات بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ غیر آدمی بھی آپ کی دکان پر آ جائے تو آپ وہ سارے اختلافات بھول جاتے ہیں، میرا کسٹمر ہے، آپ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے جس نگاہ سے آپ دکان کے علاوہ دوسری جگہوں پر اس کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو چاہیے پیسے، تو پیسے حاصل کرنے کے لیے، بزنس بڑھانے کے لیے، تجارت کو چمکانے کے لیے آدمی حکمت کے سارے گر اور طریقے اختیار کرتا ہے۔ سامنے والا ناراض بھی ہو جائے تو وہ بزنس مین ناراض نہیں ہوتا، اس کو ڈانٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو ڈانٹ دوں گا تو اگلی بار میری دکان پر نہیں آئے گا۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، جن کی اپنی خود کی دکان ہے وہ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، کس محبت بھرے انداز میں وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں جب وہ کاؤنٹر پر بحیثیت تاجر کھڑے رہتے ہیں۔ کاؤنٹر پر بہت سارے لوگ بزنسمین ہوتے ہیں، وہ جاب کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان کا اسلوب الگ رہتا ہے، وہ اتنی محبت اور نرمی سے بات نہیں کرتے جتنی نرمی اور محبت سے دکان کا مالک بات کرتا ہے۔ تو یہ تربیت کا اسلوب، دعوت کا اسلوب تاجر سے سیکھے، جیسے تجارت میں آدمی گاہک سے محبت، نرمی، حکمت کے ساتھ باتیں کرتا ہے، سامنے والا ناراض بھی ہو اور اس کو ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، دعوت کے راستے میں بھی یہی اسلوب اختیار کریں، محبت، حکمت، نرمی، تاکہ وہ بات سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے کچھ نمونے ہیں، آپ نے امت کو تربیت کے نمونے دکھلائے ہیں، بتلا کر گئے ہیں، اس کے نمونے آپ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ فرعون اور اس سے بڑھ کر ظالم کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کو، جلیل القدر انبیاء، ان کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا جو سب سے بڑا ظالم تھا، ستمگر تھا، بچوں کا قاتل تھا، اللہ کا نافرمان اور باغی تھا، مشرک تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تو کہا گیا قولا لہ قولا لینا، تم دونوں اس سے نرمی سے گفتگو کرنا۔ یہ ہے دعوت کا اسلوب، نرمی، محبت، حکمت، نہ یہ کہ آدمی جذبات میں اور بے قابو ہو کر اپنی گرمی دکھائے، اس سے مسئلہ سلجھنے کے بجائے الجھ جاتا ہے، بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ بہرکیف، تو یہ دعوتی اسلوب ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سیکھنے کی والی باتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھلاتا ہوں، چند جملے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب وہ چند جملے، چند باتیں، وہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس میں جو پہلی نصیحت فرمائی اپنے بیٹے، اپنے بچے کو، جو ان کا چچازاد بھائی ہے لیکن عمر کے اعتبار سے ایک بیٹے اور بچے کی طرح ہے، فرمایا احفظ اللہ یحفظک، سب سے پہلی نصیحت کی اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہماری حفاظت کا وعدہ ہے اس وقت جب ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے، یعنی اللہ نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے احکام، اس پر وعدہ ہی ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج دیکھ لیجئے، دنیا میں تقریباً 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کی دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ 57 مسلم ممالک ہیں، حکومت ہے، ہتھیار ہے، فوج ہے، طاقت ہے، اور بعض مسلم ممالک کے پاس ایٹمی طاقت ہے، لیکن ان سب کے باوجود زیرو ہیں، دشمنوں کی نگاہوں میں ہلکے ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے دین ہے۔ جب بے دینی ہوگی تو پھر اللہ کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں دینداری آئے گی، اللہ کے احکام کی ہم حفاظت کریں گے، اللہ کے اس کے رسول کی باتوں کا ہم خیال رکھیں گے، پھر اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے، چاہے فرد ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے افراد ہو، چاہے پورا معاشرہ ہو، سب کے ساتھ یہی اصول ہے۔ جو فرد اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا، خدا اس فرد کی حفاظت کریں گے۔ جو معاشرہ، جو سوسائٹی، جو سماج اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا، اس معاشرے، سوسائٹی اور سماج کی اللہ حفاظت کرے گا۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں واقعات، فلاں جگہ فلاں واقعہ پیش آیا، فلاں واقعہ پیش آیا، آپ ان علاقوں کا آپ جائزہ لیں گے، بے دینی کے اس دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو یا بہت بڑی تعداد کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، کلمہ تک معلوم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کبھی زبان سے زندگی میں انہوں نے نہیں کہا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار تو کر لیا، لیکن اس کی حقیقت اور اس کا یقین ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کا دل ایمان کی کیفیات سے خالی ہے، وہ دین سے بہت دور ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آج کے حالات میں ہم دیکھیں، آج ہم لوگ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، حکومت کو بددعائیں دیتے ہیں کہ حکومت ظالم ہے، جابر ہے، فرعون مسلط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری بے دینی ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہماری بے دینی کی وجہ سے ظالم اور جابر حکمراں ہم پر مسلط ہے۔ اور پھر آپ 1400 سال پہلے جائیے، صحابہ کا معاشرہ دیکھ لیجئے، نہتے تھے، کچھ نہیں تھا، نہ حکومت، نہ طاقت، نہ فوج، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود صرف 35 سال کے عرصے میں صحابہ کی جماعت نے دنیا کے ملکوں کو فتح کیا ہے۔ اس زمانے میں تقریباً پاؤں دنیا پر، حضرت عمر کے زمانے میں پاؤں دنیا پر اسلام کی بادشاہت تھی، مسلمانوں کی بادشاہت تھی۔ آپ کے ممبئی اور تھانے تک بعض صحابہ کرام پہنچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہاں عربستان اور کہاں ہندوستان۔ آج سے 1500 سال پہلے کوئی آمد و رفت کی سہولت نہیں تھی جو آج موجود ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے کے لیے مہینوں لگتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنے کے لیے مہینوں اور سالوں درکار ہوتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت عمر کے دور خلافت میں صحابہ کرام نے اس ہندوستان میں قدم رکھا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کیا چیز تھی ان کے پاس، طاقت نہیں، فوجی تھی، ان کے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت، دین کی طاقت، اعمال کی طاقت، اللہ کے احکام کی حفاظت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے غیبی انتظام تھا، حفاظت کا۔ 313 بدر کے موقع پر نکلے ہیں، مسلمانوں کی تعداد ہے 313 اور کفار کی تعداد ہے 1000، اور کفار ہتھیار سے لیس ہو کر اپنے پوری فوجی تیاری کے ساتھ سواریاں لے کر نکلے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت صرف 2 گھوڑے تھے سواری کے لیے، اور کچھ اونٹ تھے، اور وہ بھی 2-2، 3-3 صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر عمر جیسے صحابہ بھی کبھی اونٹ کی پشت پر اور کبھی زمین پر چل رہے ہیں باری باری، عام انسانوں کی طرح، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں عدل، انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ ان صحابہ نے پورے کر کے امت کے لیے نمونے دکھلائے ہیں۔ تو آپ دیکھیے 313 کا ایک معمولی لشکر، فوج کے اعتبار سے معمولی، ورنہ ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے دنیا کا سب سے طاقتور ترین لشکر، وہ 1000 پر غالب آ گیا۔ تو اللہ کی مدد ہے اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس بات کو، اس حقیقت کو، اس یقین کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج اس پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کا رخ دوسری طرف کر لیا، بالخصوص نوجوان کھیلوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، میں یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے انڈیا کی اور پورے ہندوستان کی اور پورے پڑوس ملک کی اور عرب ممالک کے مسلمانوں کی یہی بات ہے جو میں اس وقت آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثریت نے یا بہت سارے لوگوں نے زندگی میں کھیل کو اپنا مقصد سمجھ لیا ہے۔ اب اس کے لیے چاہے تو نماز چلی جائے کوئی حرج نہیں، چاہے روزے تک چلے جائے کوئی حرج نہیں، اسلام کا کوئی حکم ذبح ہو جائے کوئی حرج نہیں، آپس میں دشمنیاں ہو جائے کوئی حرج نہیں، اللہ کے احکامات توڑے جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن میرا کھیل نہ چھوٹے۔ کھیل کو لوگوں نے زندگی کا مقصد بنا لیا، کھیل ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بالکل صاف بات ہے، 2-2، 4 کی طرح۔ کھیل ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کا دین ہے، مقصد قرآن اور احادیث مبارکہ کی والی زندگی ہے، مقصد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری ہے، مقصد آخرت کی تیاری ہے، مقصد جنت کا حصول ہے۔ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارے، اور ایسی لغویات میں پڑھ کر ہم اپنے مقصد سے دور نہ ہو جائیں۔ اور چیزیں ہمارے لیے عذاب الہی اور زحمت ہیں جو چیزیں مقصد کو پانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، چاہے وہ کھیل ہو، پیسہ ہو، بیوی بچے ہو، آپ کا جاب ہو، تجارت ہو، جو کچھ چیزیں ہیں ضرورت کے دائرے میں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو نعمتیں، اگر یہ چیزیں مقصد میں رکاوٹ بنتی ہے تو یہ زحمت ہے، رحمت نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ آدمی لگا ہوا ہے لیکن مقصد کو نہیں بھولتا، تب تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور لمبی حدیث ہے، میں نے صرف اس کے دو ٹکڑے بیان کیے ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے، تو میں نے صرف دو ٹکڑے اس حدیث پر گفتگو کی ہے۔ باقی اور بھی حدیث میں عجیب و غریب باتیں ہیں، امت کے ایمان کو اور اعمال کو جلا بخشنے کے لیے کافی ہے، حقائق کو دل میں اتارنے کے لیے کافی ہے، زندگی میں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے باتیں کافی ہے۔ ہماری زندگی پر محیط رہنما باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کہ اگر آدمی ان باتوں کو سیکھے، اس کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے، یقیناً وہ اپنی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا، اور اگر ان باتوں سے منہ موڑے گا، اللہ کا اور اس کے رسول کا، ہرگز ہرگز کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ انسان دین پر عمل نہ کرنے سے اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اپنی دنیا برباد کرتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بس میں نے دو جملے حدیث کے حوالے سے آپ کو پیش کیے ہیں، باقی حدیث کے جملے اگلی انشاءاللہ جمعے میں پیش کیے جائیں گے۔ نمبر ایک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ حق تعالی ہم سب کو احکام الہی اور دین و شریعت پر عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو پوری انسانوں تک پہنچانے کی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عملی زندگی کو اللہ اقوام عالم کے لیے نمونے کی حیثیت اور اسلام کا ہمیں ترجمان بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔